الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دروسی پڑھ لیجیے سب حضرات. سامنے کا دروازے انہوں نے آج کل بند کر دیا، جاؤں دیکھو ذرا بیٹھ کر وہ لوگ آ رہے ہیں سامنے. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی منفرد ہیں کہ جن کے حالات زندگی کئی حوالوں سے تاریخ اسلام کی درخشندگی اور تابندگی کا ذریعہ ہے، جن کے حالات سے شناسا ہو کر بہت سے باطل نظریات کا رد ہوتا ہے. ان شخصیات میں سے ایک شخصیت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. غلامی سے نجات پا کر بے مثال آزادی حاصل کرنے والے حضرت زید ابن حارثہ، جو آزاد کردہ غلاموں میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، آج اس مختصر سے وقت میں ان کے حالات زندگی کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالی کے چنے ہوئے ان افراد میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا. یہ نبوت کے عینی گواہ ہیں اور دین کو ہم تک پہنچانے کا معتبر ترین ذریعہ ہے. بہت خوبصورت بات صحابہ کے بارے میں کسی بزرگ نے فرمائی کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جو شخص کسی کے نقش قدم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کا نقش قدم اپنے لیے پسند کرے. اولئک اصحاب محمد، اس لیے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفقاء اور آپ کے ساتھی ہیں, کانو خیر ہذہ الامہ, اس امت کے بہترین طبقے سے ان کا تعلق ہے. ابر رہا قلوباً, ان کے دل بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا, اور وہ علم کے لحاظ سے بہت رسوخ اور گہرائی رکھنے والے. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا, اور تکلف سے بہت پاک زندگی گزارنے والے. هُمْ قَوْمٌ اِخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَنَقْلِ دِينِ, صحابہ وہ قوم ہیں یا وہ طبقہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا ہے اور دین کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے چنا ہے. فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ, ان کے اخلاق کو اور ان کے طور طریقوں کو اپناؤ. فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کانوا علی الہدی المستقیم, اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں. یقینی بات ہے کہ ہم تک دین جو پہنچا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو پہنچی ہے, وہ انہی محترم ہستیوں کے ذریعے سے پہنچی ہے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی محترم ہستیوں میں سے ایک ہیں. ان کا تعلق بنو قلب قبیلے سے تھا, قریشی نہیں تھے, بنو قلب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ایک 18ویں پشت پر دادا ہیں ان کے, ان کے نام سے قلبی, اور ایک 24ویں پشت پر ان کے دادا قزاع, ان کی نسبت سے قزائی کہلاتے تھے. ابھی 8 برس کی عمر تھی کہ ان کی والدہ سعدہ انہیں اپنے ددھیال میں اپنے قبیلے والوں سے ملنے کے لیے لے کر گئیں, اور یہاں قیام کے دوران ایک اور قبیلہ بنو قین ابن جسر نے حملہ کیا, اور جیسے اس زمانے کا رواج تھا لوٹ مار کی اور ان کو بھی اٹھا کر لے گئے. حضرت زید کو اٹھا کر لے گئے اور بازار عکاظ میں انہیں فروخت کر دیا. حکیم ابن عظام سیدنا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں. حضرت خدیجہ اپنی پھوپھی کی خدمت کے لیے حکیم ابن عظام نے انہیں حاصل کیا اور لا کے پھوپھی کے سپرد کیا. حضرت خدیجہ کی خدمت کرتے رہے, کم عمر تھے, گھر کے کام کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے, کیونکہ اس وقت یہ سیانے ہو گئے تھے 15 سال کی عمر تقریباً, تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی گزار رہے تھے. ادھر ان کے گھرانے کے لوگ بڑے بے چین تھے. ان کے والد اشعار کہا کرتے تھے عربی میں, جن کے ذریعے سے اپنے قلبی صدمے کا اور دکھ کا اظہار کرتے تھے. اسی دوران حضرت زید کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آئے, مکہ مکرمہ آئے, اور حج کے دوران انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور ان سے یہ کہا کہ تمہارے والد اور تمہارا خاندان بہت پریشان ہے, وہ تمہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں اور تم یہاں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہو. حضرت زید نے فرمایا کہ میرے والدین سے جا کے بتا دینا کہ میں بہت اطمینان میں ہوں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. واپس جا کر انہوں نے بتایا تو حضرت زید کے والد حضرت جناب حارثہ اپنے بھائی کعب کے ساتھ, حضرت زید کے چچا کے ساتھ, انہیں لینے کے لیے فدیہ لے کر مکہ مکرمہ آئے. اور پوچھتے پوچھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ بڑے خاندان کے اور بڑے قبیلے کے فرد ہیں, آپ شریف ابن شریف ہیں, آپ کا خاندان بڑا معزز اور محترم ہے, اور آپ سے ہمیں یقینی توقع ہے کہ آپ ہماری درخواست قبول کریں گے. ہمارا بیٹا ہے اٹھا لیا گیا تھا, غلام بنا لیا گیا تھا, وہ یہاں آپ کے پاس ہے. تو آپ نے فرمایا کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہ جی زید بن حارثہ کے بارے میں. تو فرمایا کہ یہ فدیہ اپنے پاس رکھو, میں فدیے سے ایک بہتر بات تمہیں بتاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ زید کو بلاتے ہیں, اس سے یہ کہیں گے کہ دونوں میں سے جس کا انتخاب کرنا چاہے کر لے, اگر وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو یقینی بات ہے ہم اسے یہاں رہنے سے نہیں روکیں گے, اور اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بہت اچھا ہے, آپ کے ساتھ جائے, ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بہتر حل بتایا ہے. زید کو جب بلایا گیا تو حضرت زید سے حضور نے فرمایا کہ تم انہیں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل جانتا ہوں, ایک میرے والد محترم ہیں اور دوسرے میرے چچا ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, اب تمہاری مرضی ہے, انتخاب تم پر ہے, تم کر لو, اگر جانا چاہو تو ٹھیک ہے اور ٹھہرنا چاہو تو پھر بھی ہمیں تمہارے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں. تو حضرت زید نے عرض کیا کہ حضور اب آپ ہی میرے والد ہیں اور آپ ہی میرے چچا ہیں, آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. آپ ذرا دیکھیے کہ کس طرح نسلی اور نسبی تعلق پر اللہ کے نبی کی محبت ترجیح حاصل کر رہی ہے. حضرت زید کا یہ جواب سن کر والد نے کہا کہ بھئی تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے ماں باپ پر ان کو ترجیح دے رہے ہو. تو حضرت زید نے جواب میں جو کچھ کہا اسے ایک اردو کے شاعر نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے, بڑی خوبصورت بات. کہا کہ آزمائش کی یہ کچھ ایسی کٹھن جس کے سبب ایک عجب کشمکش صاحب میں تھی جان نظار. کشمکش صاحب بڑی دشوار کن ایک کشمکش تھی, اور ایک کمزور جان کو فیصلہ کرنا تھا. ایک طرف باپ کی کلفت سے تھی خاطر مغموم, دل غم زدہ تھا کہ باپ کو تکلیف ہو رہی ہے, خاندان کو تکلیف ہو رہی ہے. ایک طرف آپ کی الفت سے تھی فطرت سرشار, عقل کہتی تھی کہ کر راحت دنیا منظور, عشق کہتا تھا کہ اس راہ میں راحت ہے عار. عقل کہتی تھی مبارک ہو تجھے مسند گل آزادی کے نتیجے میں اور پیرنٹس کے پاس جانے کے نتیجے میں, عشق کہتا تھا گوارا ہے مجھے بستر خار, کانٹوں کا بستر بھی ہو پھر بھی مجھے قبول ہے. اور کیا خوبصورت وقت ہے, تھام کر دامن سرکار کو آخر یہ کہا, تھام کر دامن سرکار کو آخر یہ کہا, لاکھ آزادیاں ایک تیری غلامی پہ نثار, لاکھ آزادیاں ایک تیری غلامی پہ نثار. حضرت زید کا یہ جواب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو. آپ نے حضرت زید کو اپنا لیپالک بنا لیا اور مکہ بیت اللہ شریف گئے اور حجر اسود کے پاس لے جا کر کھڑے ہو کے قریش کے حلقے اور مجلس میں یہ اعلان فرمایا کہ گواہ رہو زید میرا بیٹا ہے اور یہ میرا وارث ہے, میں اس کا وارث ہوں. اللہ اکبر. تب سے زید بن حارثہ کی جگہ زید ابن محمد مشہور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح ایک ایسا فرد جو نسل, نسب, رنگ اور علاقے کے لحاظ سے بہت دور کا رہنے والا ہے, اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے اپنے قریب کر رہے ہیں. زید ابن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے, حتیٰ کہ سورہ احزاب کی یہ آیت اتری کہ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, لوگوں کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارا کرو, یہی انصاف کے زیادہ قریب ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو تو وہ دینی حوالے سے تمہارے بھائی ہیں. اور وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, جن کو منہ سے تم اپنا بیٹا کہہ دیتے ہو وہ حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں بن جایا کرتے. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, یہ محض تمہاری کہی ہوئی ایک بات ہے, اور اگر تم شفقت کے ساتھ کہتے ہو تو اس کے کہنے کی بھی گنجائش ہے, لیکن بہرحال وہ اپنے باپ کے ہی بیٹے ہیں جن کے صلب سے اور جن کے نسب سے وہ ہیں. دنیا میں بھی بیٹے کو باپ کے نسب سے بلایا جاتا ہے, اور حضور نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ انسان جو محض لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے یا اپنے کسی مادی اور دنیاوی مفاد کی خاطر اپنا نسب بدل کر کسی اور کا بیٹا خود کو کہلاتا ہے. اور جنت میں بھی انسانوں کو حشر میں بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا. عام طور پر عوام میں مشہور ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا, اور اس کی بڑی توجیحات لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور بعض کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صراحتاً کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اعلان سنتے ہی جن چار ہستیوں نے سب سے پہلے بغیر کسی دلیل کے طلب کیے حضور کے دست مبارک پر بیعت کی, ان میں سے پہلی سیدہ خدیجہ ہیں اور دوسری حضرت زید بن حارثہ ہیں. اس وقت اللہ اکبر, حضرت زید کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 سال تھی. 15 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزار چکے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ہمارا تو ایمان ہے, لیکن جن کو محض مادی دلائل کی ضرورت ہے وہ اس پر بھی غور کریں کہ جس شخص کی نبوت کی صداقت پر سب سے پہلی دلیل اس کے ساتھ عمر گزارنے والی اس کی بیوی دے, اس کے ساتھ عمر گزارنے والے اس کے خادم دیں, اس کے ساتھ عمر گزارنے والے اس کی زیر کفالت پلنے والے علی دیں, اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے اس کے دوست دیں, ان چاروں سے زیادہ کوئی کسی کا شناسا نہیں ہوتا. جس کی صداقت پر سب سے پہلی گواہی یہ لوگ دیں اس کے سچا ہونے میں کیا کوئی شک ہو سکتا ہے. السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوا, صحابہ میں ان کو حب الرسول کے نام سے بلایا جاتا تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت. جس لشکر میں حضور ان کو روانہ کرتے تو لشکر کا سردار انہی کو بنایا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک موقع پر دریافت کیا گیا کہ اپنے اہل میں سے آپ کس کو زیادہ عزیز اور پیارا سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیاں یقینی باتیں بہت عزیز ہوتی ہیں۔ سوال کرنے والے حضرت علی اور حضرت عباس تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، اور کس کو؟ فرمایا اس کے بعد مجھے سب سے پیارا اسامہ ابن زید ہے، اس لیے کہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ حضرت عمر نے جب مقرر کیا تو 3500 درہم مقرر کیا، اور اپنے بیٹے کا وظیفہ 3000 مقرر کیا عبداللہ کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا آپ نے کم کر دیا ہے، ان کا زیادہ کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھو زید کا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ پیارا تھا، اور یہ اسامہ جس کی تم بات کر رہے ہو یہ تم سے زیادہ اللہ کے رسول کو پیارے تھے، تو میں نے تو اللہ کے رسول کے پیاروں کو اپنے پیاروں پر ترجیح دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک خاص مقدمہ تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، میں اور جعفر اور زید جب تینوں آئے، ایک خاص مرحلہ تھا، مسئلہ تھا، تو آپ نے زید سے فرمایا، انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ ابن زید کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا تو ان کی کم عمری کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ ہوا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی قیادت میں روانہ کیے جا رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتراض کا علم ہوا، تو آپ نے فرمایا، ان تطعنوا فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیہ من قبل، ان کی قیادت پر تمہیں اعتراض ہے تو اس سے پہلے تم ان کے والد کی قیادت پر بھی اعتراض کر رہے تھے جب ہم نے ان کو غزوہ موتہ کے لیے روانہ کیا تھا۔ وَعَيْمُ اللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے، انہ کان لخلیقا للامارت، زید امارت کا پوری طرح سے اہل تھا۔ وَإنَّهُ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور انسانوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پیارا تھا۔ وَإنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور اس کے بعد اب اس کا بیٹا انسانوں میں سے سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔ کوئی نسل کا تعلق نہیں، نسب کا رشتہ نہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، بیٹا غلام کا ہے، ماں بھی ایسی ہے جو غلام، جو ایک خادمہ تھی، لیکن اس پورے گھرانے کو حضور شرف بخش رہے ہیں، جو امت مسلمہ کو درس دے رہے ہیں کہ نسب، نسل، رنگ، زبان، وطن کی بنیاد پر انسان کی عزت کرنا یہ کوئی حقیقت نہیں، انسان کی حقیقی عزت اس کے تقوی اور نظریے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی شادی کرائی، اور شادی کن سے کرائی؟ حضرت ام ایمن، جن کا نام برکہ تھا، بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے والی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہی خادمہ، اس گھرانے کی خادمہ۔ ان کا نکاح پہلے عبید بن زید کے ساتھ ہو گیا تھا، وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کا نکاح، جن کو حضور ماں کہا کرتے تھے، یہ وہی ام ایمن ہیں، جب مدینہ منورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اپنی والدہ کے ہمراہ، اور حضرت آمنہ دنیا سے رحلت فرما ہو گئی، تو ام ایمن حضور کو ساتھ لے کر آئی تھی، اور حضور جب بھی انہیں ملتے تھے، جب بھی ان سے بات کرتے تھے، تو ان کو ماں کہتے تھے احترام کے ساتھ۔ ان دونوں کی شادی کرا دی، انہیں سے اسامہ ابن زید پیدا ہوا۔ سن 4 ہجری میں عرب میں ایک جو جاہلیت کی مروجہ رسم تھی اس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت زید کا انتخاب کیا۔ رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ, منہ بولے بیٹے کی بیوی, اگر وہ طلاق دے دے منہ بولا بیٹا تو اس کے ساتھ شادی وہ فرد نہیں کر سکتا جس نے اس کو لے پالک بنا رکھا ہے. یہ جاہلیت کی رسم تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کئی رسموں کو اللہ نے ختم کروایا ہے. ایسی رسمیں جو جاہلیت کی مروج تھی ان کو ختم کروایا حضور کے ذریعے سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت گہرے دوست تھے اور ایک دوسرے کو بھائی کہا کرتے تھے, تو منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح لوگ معیوب سمجھتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرا کے اللہ نے اس رسم کو بھی توڑا ہے. یہاں بھی یہ رسم تھی کہ لے پالک نے اگر طلاق دے دی ہے کسی خاتون کو تو اس کے ساتھ وہ فرد جس نے اس کو لے پالک بنا رکھا ہے شادی نہیں کر سکتا. یہ رواج تھا عرب میں. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ آپ اس رسم کو توڑیں گے. چنانچہ سن 4 ہجری میں جب یہ رسم توڑنے کا موقع آیا تو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش سے کرایا. ایک طرف قریش کی خاتون ہے اور دوسری طرف آزاد کردہ غلام ہے. دیکھیں نسلی اور نسلی جو تفاخر ہے اس کو کس طرح سے مٹایا جا رہا ہے. زینب بنت جحش قریش کی خاتون ہے اور ادھر ایک آزاد کردہ غلام ہے. دونوں کا نکاح کرایا لیکن سال ڈیڑھ سال رشتہ چلا نبھ نہیں سکی. تو جب حضرت زید نے طلاق دی تو قرآن میں ہے فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا. واحد صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 140,000 کے قریب صحابہ میں سے واحد صحابی ہیں زید جن کا اس نگرانی قرآن میں آیا ہے. فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کہا جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی زینب بنت جحش کو تو پھر ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کرایا تاکہ ایمان والوں کو لے پالک بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنے میں آئندہ جو دشواریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید دونوں کو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ایک جاہلانہ رسم کے خاتمے کا. حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے علاوہ تجارتی اور کاروباری معاملات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. مدینہ جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواقعات کا رشتہ قائم کیا اور یہ دوسری مواقعات ہے. پہلی مواقعات مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کروائی مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ. دوسری مواقعات رنگ نسل زبان اور وطن سے ہٹ کر دین کی بنیاد پر بھائی چارہ. میرے بزرگوں اور دوستو دین کی بنیاد پر بھائی چارے کو معمولی نہ سمجھو. یہ دین کی بنیاد پر جو ایک دوسرے سے محبت ہے اس کو معمولی نہ سمجھو. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے این المتحابون فی میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں, این المتزاورون فی میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جانے والے کہاں ہیں, این المتبازلون فی میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے کہاں ہیں اور صرف میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی فکر کرنے والے کہاں ہیں. آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے پر لے جاتا ہوں. معمولی بات نہیں ہے. انصار اور مہاجرین کے درمیان دین کی بنیاد پر جب مواقعات کرائی تو چند مہاجرین کو بھی آپس سے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جیسے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حمزہ کا بھائی بنایا. بتائیے کتنا بڑا رشتہ ہے. کہاں حضرت حمزہ قریش کے جلیل القدر اور حضرت زید دونوں کو بھائی بنایا جا رہا ہے. حضرت حمزہ نے احد میں شہادت کی صورت میں حضرت زید کے حق میں وصیت کی تھی اور یہ وہی زید ہیں جو طائف کے سفر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب طائف کے کھلنڈرے اللہ کے حبیب پر پتھر برسا رہے تھے تو زید آگے بڑھ بڑھ کر اپنے جسم پر وہ پتھر قبول کر رہے تھے. جیسے حضور زخمی ہوئے ویسے ہی حضرت زید بھی زخمی ہوئے, اور جب باغ میں آ کر رکے تو پاؤں مبارک کے ساتھ جوتے خون کی وجہ سے چمٹ گئے تھے. حضرت زید نے پانی ڈال ڈال کر آپ کے جوتوں کو آپ کے پاؤں مبارک سے الگ کیا. مدینہ منورہ سے جب حضور باہر تشریف لے جاتے تو کئی مرتبہ حضرت زید کو اپنا نائب بنا کر جایا کرتے تھے. حضرت سلمہ ابن اکوا فرماتے ہیں کہ میں 7 غزوات میں اور کچھ سرایا میں شریک ہوا, جب بھی میں شریک ہوا حضور نے ہمارے دستے کا امیر حضرت زید کو بنایا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس سامان تھوڑا تھا, 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے جن پر سفر کر رہے تھے, اور 3-3 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سفر کرتے تھے. حضور کے ساتھ جو 2 آدمی شریک تھے ان میں ایک کا نام علی ہے اور دوسرے کا نام زید بن حارثہ ہے. قربتیں دیکھیں, اللہ اکبر. فتح بدر کے بعد غازی کے طور پر لوٹے, ان کے ہاتھوں ایک کافر بھی قتل ہوئے, حنزلہ نامی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں دنیا قرب و جوار کے جتنے رؤساء تھے اور سردار تھے اور بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے ہدایت کی تعلیم کے لیے, ہدایت قبول کرنے کے لیے. تو حارث بن عمیر کی سربراہی میں ایک وفد بصرہ کے شاہ کی طرف بھیجا. شام یہ جا رہا تھا, یہ قافلہ جا رہا, یہ وفد جا رہا تھا کہ شام کے سرحدی علاقے بلقاء کے ایک مقام موتا سے گزر ہو رہا تھا, تو وہاں کا جو گورنر تھا شرحبیل ابن عمر, شرحبیل ایک صحابی بھی ہیں, شرحبیل ابن حسنہ. آہستہ آہستہ ہم نے شرحبیل کو شرجیل بنا لیا ہے. عام طور پر بچوں کے نام شرجیل رکھے جاتے ہیں, اصل میں صحابی کا نام تھا شرحبیل. جیسے زحا چاش کو ہم نے زوہا بنا لیا ہے, زیوا و حریفہ. بہرحال موتا کے مقام سے یہ گزر رہا تھا کہ وہاں کے گورنر شرحبیل ابن عمر غفتانی نے حضرت حارث کو اور ان کے وفد کو روکا, اور روک کر حضرت حارث کا گلا دبا کے انہیں مار دیا اور باقیوں کو بھی شہید کر دیا. یہ سفارتی آداب کی بہت زبردست خلاف ورزی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے اور ان شہداء کا بدلہ لینا چاہا, تو 3,000 کا لشکر تیار کیا, زید بن حارثہ کو اس لشکر کا امیر بنایا, اور لشکر کی روانگی کے لیے خود اللہ کے حبیب باہر تشریف لائے, سفید پرچم حضرت زید کے ہاتھ میں دیا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی, اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اے لشکر کے لوگوں, زید اگر شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے, جعفر اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے, اور عبداللہ ابن رواحہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو پھر تم باہمی رضامندی سے اپنا امیر جسے چاہے چن لینا. وہاں ایک یہودی نعمان ابن فخر یہ کلمات سن رہا تھا, اس نے حضرت زید کو الگ کر کے کہا کہ اب یقیناً تم شہید ہو جاؤ گے, اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سے جب بھی کوئی نبی اس طرح کی بات کہہ دیتے تھے تو پھر وہ آدمی واپس پلٹ کر نہیں آیا تھا. نبی کی کہی ہوئی بات سچ ہے, جن لوگوں کے بارے میں حضور نے کہہ دیا کہ یہ شہید ہوں گے تو وہ بعد میں فلاں امیر ہوگا, معلوم ہوا یہ اب شہید ہوں گے ہی ہوں گے. کافر کو بھی اتنا اعتماد ہے حضور کی بات. چنانچہ 8 ہجری ذمادہ الاولی میں مدینہ سے یہ لشکر روانہ ہوا. شام سے ہرقل کی قیادت میں مقابلے میں رومی فوج 1,00,000 کی تعداد میں, اور دوسری طرف قبائل جو تھے ان کی بھی 1,00,000 تعداد, 2,00,000 کی تعداد میں فوج مقابلے میں آ گئی. 6 دن مارو اور ایک طرف نکل جاؤ کے اصول کے تحت جنگ ہوتی رہی, لیکن باری باری یہ تینوں, میں تفصیل میں نہیں جاتا, باری باری یہ تینوں ہستیاں شہید ہو گئیں. جب تینوں شہید ہو گئے
تو خالد بن ولید کمانڈر بنے اور انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ اس فوج کو واپس مدینہ منورہ پہنچایا. مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ موتہ کے شہداء کی اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے خبر ملی تو حضور نے فرمایا, اس جنگ میں تقریباً 12 مسلمان شہید ہوئے تھے, حضور نے فرمایا لوگوں زید شہید ہو گیا ہے, زید شہید ہو گیا ہے, میرا بھائی اور میرا مونس اور مجھ سے باتیں کرنے والا. پھر زید کے بعد وہ علم یا پرچم جعفر نے تھاما ہے, وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. پھر فرمایا جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے پرچم تھاما ہے, وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. اور آخر اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم تھام لیا ہے اور وہ ہے خالد بن ولید, اور اللہ تعالیٰ نے اسے فتح عطا فرمائی ہے. یہ کلمات کہتے ہوئے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. الزید کی بیٹی اور آپ کے بیٹے اسامہ روتے ہوئے آئے تو حضور بھی بے ساختہ رو پڑے. حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ بڑی رقت کا آپ اظہار کر رہے ہیں. فرمایا یہ ایک دوست کی اپنے محبوب دوست کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. حضرت زید کی شہادت کے بعد غزوہ تبوک کا پھر فیصلہ ہوا, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح غزوہ تبوک سے مسلمان سرخرو ہو کے واپس لوٹے. حضرت زید ابن حارثہ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمارے دین میں رنگ, نسل, زبان, علاقے اور وطن کی بنیاد پر انسان مرتبہ حاصل نہیں کرتا, نظریے اور تقوی کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. آپ دیکھیں رنگ, نسل, زبان اور وطن والے سارے پیچھے رہ گئے اور زید بن حارثہ کو کیا مقام نصیب ہوا. ہمارے ہاں علاقائی, نسلی, صوبائی اور لسانی عصبیتوں کو نظر انداز کر کے نظریے کی بنیاد پر باہمی اتحاد کا اظہار کرنے کا اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستوں, 23 مارچ کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں, توجہ دیجئے, آہستہ آہستہ زر خرید میڈیا, دوسروں کا زر خرید میڈیا, اس نظریے کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور شہدائے تحریک پاکستان کے خون سے غداری اور آزادی کی اس نعمت سے ناشکری کا مظاہرہ ہو رہا ہے. پاکستان اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے, اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے, یہ پناہ گاہ ہے ہماری. اللہ کی نعمت کی ناشکری, آزادی کی ناشکری نہ کرو. پاکستان اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جسے اللہ نے دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے. اللہ اس ملک کو ایسی قیادت دے جو وطن سے مخلص ہو, اس کے مفادات کا تحفظ کرے, اس کے نظریے اور قیام پاکستان کے عظیم تر مقاصد پر یقین رکھنے والی ہو, ایسے رہنما جو اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں جو تحریک پاکستان کے پیش نظر تھا. پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے نہ ذہین آبادی کی کمی ہے. پاکستان کی آبادی دنیا کی چھٹی بڑی آبادی ہے, اور وہ بھی ایسی کہ جس کا آئی کیو لیول دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے. دنیا کی 10ویں بڑی لیبر فورس پاکستان کے پاس ہے. پاکستان میں اس وقت 64-65% جو جنریشن ہے وہ 15-25 سال کے درمیان بہترین. دنیا کی چوتھی بڑی سونے کی کان پاکستان میں ہے. ایشیا کے چھٹے نمبر پر بڑے گیس کے ذخائر جو دنیا میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں پاکستان میں ہیں, جس میں پاکستان میں کاپر کے ذخائر دنیا کے 7ویں نمبر پر ہیں. اللہ کی نعمت کی ہر نعمت میسر ہے. پاکستان 8,03,944 مربع کلومیٹر رکھنے والی دنیا کی 34ویں نمبر پر ایک سلطنت ہے. پاکستان میں ساحل 1,043
1046 کلومیٹر لمبا گرم پانی تک رسائی کے لیے بندرگاہیں موجود ہیں. جو کوئلہ نکالا جا رہا ہے اس میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے, اور اگر سندھ میں موجود تھر کے ذخیرے کو لیں تو دنیا کا سب سے بڑا کوئلے کا ذخیرہ جو 9000 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے اور جس کا حجم اندازاً 175 ارب ٹن ہے, جو 618 ارب بیرل تیل کے برابر ہے. ایک اندازے کے مطابق اس ذخیرے کا 2% استعمال کیا جائے تو پاکستان کئی سال تک 20,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے. پاکستان میں دنیا کے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر میں سے ایک ذخیرہ چاغی بلوچستان میں ہے, اور ریکوڈیک کے ایک منصوبے میں تقریباً 12.3 ملین ٹن تانبا اور تقریباً 20.9 ملین اونس سونا ہے. پاکستان الحمدللہ تانبے کی پیداوار میں 7ویں نمبر پر ہے, اور ہمارے پاس دنیا کی چوتھی بڑی زرعی زمین ہے. دنیا کا ایک بڑا نہری نظام ہے پاکستان میں, جو روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے. ہمارے پاس قابل کاشت زمین 1,97,00,000 ایکڑ ہے, جس میں سے تقریباً آدھی کاشت ہو رہی ہے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کالے نیلے سبز باغ ڈیم, یہ کالا باغ ڈیم اور فلاں ڈیم اگر ہم بنا لیں تو ہمارا قابل کاشت رقبہ یقیناً بڑھ سکتا ہے, جس سے اب موجودہ رقبے سے سالانہ 22 ملین میٹرک ٹن گندم حاصل کر رہے ہیں, جو پورے بر اعظم افریقہ سے زائد اور جنوبی امریکہ کے برابر ہے. ہم زرعی اجناس میں بھی الحمدللہ بہت آگے ہیں. چنے میں دنیا میں ہمارا 2را نمبر ہے. بھینس کے دودھ, گوشت اور بکری کے گوشت میں ہمارا 2را نمبر ہے. یہ بھنڈی کی پیداوار میں 3را نمبر ہے. خوبانی آم اور بکری کے دودھ میں ہمارا 4تھا نمبر ہے. کھجور, پیاز, مرچ اور گنا اس میں ہمارا دنیا بھر میں 5وا نمبر ہے. دالوں میں ہمارا 6ٹا نمبر ہے. جوس کے جو پھل ہیں اور تیلوں وغیرہ میں ہمارا 7وا نمبر ہے دنیا بھر میں. تیل کے بیج اور پالک وغیرہ میں ہمارا 9وا نمبر ہے دنیا بھر میں. بھیڑ کے گوشت اور پستے اور تمباکو میں 10وا نمبر ہے. شہتوت اور سرسوں کے بیج میں ہمارا 11وا نمبر ہے. مالٹے اور چاول میں ہمارا دنیا بھر میں 12وا نمبر ہے. بادام, پٹسن اور اون میں ہمارا دنیا بھر میں 13وا نمبر ہے. بادام, انڈے, مٹر اور سورج مکھی کے بیج میں ہمارا 14وا نمبر ہے. گائے کے دودھ میں 17واں, باجرے اور ناشپاتی اور تازہ سبزیوں میں 18وا نمبر ہے. تھوم اور میوہ جات اور اخروٹ میں ہمارا 20وا نمبر دنیا بھر میں, اور ہم انٹرنیٹ کے استعمال میں دنیا میں 17وے نمبر پر ہیں, اور ٹیلی فون کے استعمال میں 34وے نمبر پر ہیں, اور خیر سے موبائل فون کے استعمال میں دنیا میں 8وے نمبر پر ہیں. 18 کروڑ کی آبادی میں 13 کروڑ سے زائد لوگ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, اور خیر سے فحش ویب سائٹ کو وزٹ کرنے میں ہم بھی ہمارا 1لا نمبر ہے. گارڈین کورٹ میں صرف لاہور میں دیکھو یہ میڈیا کا غلط استعمال, اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں, خدا را خدا اس پر غور کرو. لاہور میں طلاق کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 10 سال میں صرف لاہور میں 2,59,064 طلاقیں ہوئی, جن میں سے 80% ملازمت پیشہ خواتین نے طلاقیں دی. خاندانی نظام میں تبدیلی آ رہی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ جتنے وسائل میں نے ذکر کیے ہیں, یہ اکٹھے وسائل نہ برطانیہ کے پاس ہے, نہ جاپان, نہ فرانس, نہ روس, نہ جرمن, نہ سوئٹزرلینڈ کے پاس ہے. اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے بددیانتی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے ساری کمیاں اپنے لیے سمیٹ لی ہیں. وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ان اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, خود یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آخر میں وہ آیت پڑھ دوں جس میں اللہ نے ایک بستی کی مثال دی, ضرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة. اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جو بڑی بڑی پرامن تھی, وہاں کے لوگ اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ہر طرف سے رزق ان کو میسر آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کو ایسے مسلط کر دیا جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے. اور ان کرائسس سے نکلنے کا حل بھی خود اللہ نے انہی آیات میں بیان فرمایا, اور وہ کیا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, صرف وہی کھاؤ جو تمہارا حق بنتا ہے. بس کرپشن سے باز آ جاؤ, بددیانتی سے باز آ جاؤ, صرف وہی کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا حق بنتا ہے. وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سلیقہ سیکھو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.